Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة وقال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أو كما قال عليهم الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا سفر عطا فرما کے اہل مدینہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں پر بہت بڑا انعام فرمایا ہے. اللہ کے رسول کی نظر قابل رحمت ہے، اللہ کے نبی کا بول قابل رحمت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کسی جگہ پہ سو جانا یہ بھی باعث رحمت ہے، اللہ کے رسول کسی جگہ پہ وضو فرما لیں تو باعث رحمت ہے، اللہ کے حبیب کسی جگہ نماز پڑھ لیں وہ جگہ باعث رحمت ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی جہاں پہ قضائے حاجت فرما لیں وہ اس زمین کے لیے وہ جگہ بھی باعث رحمت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے غار ثور کے اندر جس وقت پہنچ گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اپنے ہاتھوں سے زمین کو ٹٹول ٹٹول کر صاف کرتا ہے، ہر قسم کے سوراخ کو بند کرتا ہے، یہاں تک کہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر رسول اکرم کی طرف باہر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کے جاتا ہے، مگر ایک سوراخ جہاں سے کچھ روشنی نظر آتی ہے وہاں پر صدیق اکبر کو کوئی چیز نہیں ملتی، وہاں پر اپنی ایڑی کو لگا کر رکھتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھکاوٹ کے آثار کی بنیاد پر جو آپ کو نیند تاری ہو گئی، سیدنا ابو بکر صدیق اپنی گود میں رسول اللہ کے سر کو رکھ کے سلاتا ہے، ایک ٹانگ کو لمبی کر کے ایڑی اس سوراخ میں دیتا ہے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں سو رہے. زندگی میں یہ وہ نیند تھی جو کسی صحابی کے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جب آپ کی وفات ہوئی وفات سے قبل کے لمحے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھے، یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق کی گود، وہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود، ما بین نحری و صدری. عائشہ کہتی ہیں اللہ کے حبیب کا جب انتقال ہوا رسول اکرم کا چہرہ میرے چہرے کی طرف تھا، میرے سینے اور میری گردن کی رگوں کے درمیان اللہ کے حبیب نے اپنے آپ کو لگایا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے جب آپ کو دنیا سے اٹھایا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین کائنات کی ماں، حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام کے قول کے مطابق سب سے پیاری ہیتی اللہ رب العزت کو طرف سے عطا کی جانے والی یہ زوجہ مطہرہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کے بیٹھے، مسواک بھی سیدہ عائشہ نے چبا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبانا چاہتے تھے مگر چبا نہیں سکے، کمزوری غالب آ گئی. بیوی اپنے خامت سے آشنا ہوتی ہے، خامت کی عادات کا پتہ ہوتا ہے، خامت کس چیز سے محبت کرتا ہے بیوی کو پتہ ہوتا ہے، حضور مسواک سے از حد محبت کرتے تھے، جب آخری عمر کے اندر آخری وقت کے اندر مسواک میرے نبی نہیں چبا سکے، سیدنا عائشہ سمجھ گئی کہ میں مسواک چبا کر دیتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی سیدہ عائشہ کا جھوٹا آخری وقت میں استعمال کیا. بیوی اور خامت کی ایمانی محبت، ایمانی کرشمہ، ایمانی جذبہ، عائشہ صدیقہ نے مسواک رسول اللہ کو دی، حضور نے چبائی اور امت سے بھی فرمایا کہ مسواک کو اپنے اوپر لازمی پکڑ لینا، 70 فائدے تمہیں اس مسواک میں ملیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، مسواک کرنے والا کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر مرے گا نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی امت میں مسواک کو سنت بنا دیا گیا۔ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے نظر آتی ہے، ادھر باپ عائشہ کے سیدنا ابو بکر صدیق کی گود، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود۔ اس گھرانے کا انتخاب نبی کی زندگی میں بھی تھا، نبی کی وفات کے وقت بھی ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جہاں پر میری ایڑی تھی، ایک ایڑی وہ تھی جو سیدنا اسماعیل کی رگڑی گئی، آب زمزم نصیب ہوا، ایک ایڑی وہ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی لگائی، اور اس ایڑی پر اللہ نے سانپ کے ذریعے ڈنگ مروایا۔ عجیب حکمتیں ہیں، سانپ وہاں موجود، اس سوراخ میں موجود، وہی سوراخ خالی، وہاں پہ کوئی کپڑا نہیں لگایا، مگر وہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر سانپ کا ڈنگ پڑ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر سلانے والا، جب سانپ کے ڈنگ سے درد پڑتا ہے، ٹیس پڑتی ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے۔ جس طرح سیدہ عائشہ تیمم والے مسئلہ کے اندر رسول اکرم کو اپنی گود میں رکھ کر وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق نے جب تھپڑ مارا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں حرکت نہ کر سکی کیونکہ رسول اللہ کا سر میری ران پر تھا۔ یہاں پر بھی ان کے والد ابو بکر صدیق کہتے ہیں سانپ ڈس مار گیا، ڈنگ مار گیا، درد ہو گیا، ٹیسیں پڑتی گئی، سب کچھ ہوتا گیا، مگر میں نے ہائے بھی نہ کی، اف بھی نہ کی، درد محسوس بھی نہ کیا، سب کچھ میں نے ایک طرف کر دیا، لیکن رسول اللہ کی راحت، ہمارے نبی کا آرام، آپ کا سر مبارک میرے تمام کے تمام جسم کے ساتھ مست تھا، میں نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو خاموش کر دیا۔ لیکن اللہ کی شان جو ہے وہ نبی کو بھی دیکھتی ہے، نبی کے صحابی کو بھی دیکھتی ہے، اس کی تڑپ کو بھی دیکھتی ہے، اس کی لگن کو بھی دیکھتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں ابو بکر صدیق آنسوؤں کو روکنا چاہتے تھے، رونے کو روکنا چاہتے تھے، درد کو روکنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آنسو بڑھ گئے، آنسو بڑھ گئے، بڑھتے بڑھتے وہ قطرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پڑنا شروع ہو گئے۔ رسول اکرم علیہ السلام کو اگر ابو بکر صدیق خود اٹھاتے شاید یہ گستاخی ہو جاتی، اگر رو کر اٹھاتے شاید یہ بھی گستاخی ہو جاتی، مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے حبیب کو اٹھا دوں، اس لیے اللہ نے ایسا طریقہ اختیار کر دیا کہ اٹھ بھی جائیں گستاخی بھی نہ ہو، بے ادبی بھی نہ ہو، اور محبت کا نظارہ بھی دیکھا جائے۔ آنسو گر گئے میرے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر، آنکھ مبارک کھل گئی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے جب آنسو دیکھے سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے گرتے ہوئے، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا مجھے سانپ نس لیا تھا۔ آپ نے کہا تو نے اٹھایا نہیں؟ کہا میں نے اس کو برا سمجھا کہ آپ کے آرام و راحت کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جا۔ اب رسول اکرم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اپنی گود میں لیٹا ہے، پہلے حضور گود میں ہیں، اب سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی گود میں لٹا لیا، اپنے تھوک مبارک کو اپنی انگلی پہ لگایا، سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر مرہم کرنے والے، پٹی کرنے والے، کپڑا باندھنے والے، لعاب لگانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے جب لعاب لگایا ہے، کہتے ہیں درد بھی چلا گیا، نشان بھی چلا گیا، خون بھی بند ہو گیا، شفا مل گئی۔ ایک طبیب کا تعلق، ایک مریض کا تعلق، نبوت کی صورت میں، صحابیت کی صورت میں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، قرآنی طور پر، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اللہ کے حبیب پہ تھوک نکالتا جا، اللہ شفا دیتا جائے گا۔ نبی کے تھوک میں شفا تھی۔ حضرت قتادہ نے جنگ کے موقع پر آ کر کہا یا رسول اللہ میری آنکھ گر کر نیچے زمین پہ چلی گئی، اور میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، چند دن شادی کو ہو گئے ہیں، وہ مجھے کانا کہے گی، اندھا کہے گی، میرا کیا بنے گا؟ جوان صحابی تھا، میرے نبی نے صحابی کو دیکھتے ہوئے پوچھا قتادہ تو بتا تجھے جنت چاہیے کہ آنکھ چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ آنکھ بھی دے دے، جنت بھی دے دیں، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی آنکھ کہاں ہے؟ کہا زمین پہ گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ رکھا، سورہ فاتحہ کو پڑھا، اپنے لحاف پہ لگایا، آنکھ پہ لگایا، پھر کہا قتادہ قریب آ جا. نیچے زمین سے پتلی اٹھا کر قتادہ کی آنکھوں میں لگ گئی. قتادہ کہتے ہیں مجھے خون نہیں نکلا، درد نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں بنا، اور اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ نورانیت اللہ نے میری آنکھ میں پیدا فرما دی. لعاب نبوت باعث شفا ہوتا ہے، لعاب کے اندر نبوت کے اثرات ہوتے ہیں، رسالت کے اثرات ہوتے ہیں. اگر حلال رزق بن جائے تو اس کے لعاب میں شفا آ جاتی ہے. اگر حلال رزق بن جائے خون صافی ہوتا ہے. اگر حلال رزق کھایا جائے دعاؤں میں اثر ہوتے ہیں. اگر حلال رزق کھایا جائے جہاد کے جذبے بنتے ہیں. اگر حلال رزق کھایا جائے نماز کا شوق بنتا ہے. اگر حلال رزق کھایا جائے زکوٰۃ دینے کا شوق بنتا ہے. اگر حلال کا رزق کھائے گا صدقہ دینے کا شوق پیدا ہوگا. اگر حلال کا رزق کھائے گا یتیم کو جا کر کھلائے گا. اگر حلال کھائے گا بیوہ کو کھلائے گا. اگر حلال کھائے گا فقیروں کو کھلائے گا. اگر حلال کھائے گا دنیا میں قحط سالیاں نہیں پڑتی. مسئلہ وہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ مسلمان حرام کا شوقین بن جائے. زکات رک گئی، صدقہ رک گیا، خیرات رک گئی، فطرانہ رک گیا، جہاد کے سامان رک گئے. ساری چیزیں تب رکتی ہیں جب مسلمان حرام کا شوقین بنتا ہے. اگر وہ حلال پہ چلنا چاہے اللہ کی قسم ہر چیز قربان ہو جاتی ہے. ایک لقمہ بھی وہ اپنے اندر نہیں رکھتا. اس کو پتا ہے کہ حلال اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لعاب نبوت میں برکت. مسلمان درود پڑھے، حلال کھائے، حضور کے طریقے پہ چلے، اللہ کی قسم اس کی جان مال میں آزمائشیں کم آئیں گی. یہ مصیبت پہ مصیبت، غم پہ غم، تکلیفوں پہ تکلیفیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوتا، ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ تمام رزق حرام کے مرتکب لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، نماز چھوڑنے والوں کے ہوتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے ہوتے ہیں، حج چھوڑنے والوں کے ہوتے ہیں، فطرانہ چھوڑنے والوں کے ہوتے ہیں، خیرات چھوڑنے والوں کے ہوتے ہیں. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت تم تو وہ ہو اگر ایک کھجور صدقہ کرو تو اللہ کے عرش کے خزانے اس سے بھر جاتے. ایک کھجور صدقہ. ابو بکر صدیق کو لعاب نبوت لگ گیا، شفا ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اٹھ کر بیٹھ گیا. پھر وہی توجہ جو غار سے پہلے تھی، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا رہا، حضور کی حفاظت پر دوبارہ چوک و چابند کھڑا ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ دشمن تو آ گیا، اس کے پاؤں بھی نظر آ گئے، اب یہ اندر آئے گا معاملہ تو خراب ہو گیا. ابو بکر صدیق کو فکر اپنا نہیں تھا، نبوت کا تھا. فکر اپنا نہیں تھا، نبوت کا تھا. لا تحزن کہا اللہ نے، اے ابو بکر تو حضور کا غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کو اتنا خوبصورت مقام دیتے ہیں جو کسی اور صحابی کو یہاں پہ نصیب نہیں ہوتا. لا تحزن ان اللہ معنا، تو غمگین مت ہو جا، اللہ کی قسم اللہ ہمارے ساتھ ہیں. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان تھا. آج رات میرے نبی نے وحی کے اندر مجھ سے فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم کوئی کام کرو تو صرف سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ کرو، پھر کرو. شاورہم فی الامر، نبی آپ صحابہ سے مشورہ کریں. مشورے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ صاحب وحی تھے، سب کچھ تھا، لیکن صحابہ کو رتبہ دینے کے لیے شاورہم فی الامر، صحابہ کو بٹھا کر مشورہ کرو، مشورے کے بعد اس پہ عمل کرو. لیکن حضور نے فرمایا جبرائیل نے آ کر مجھے کہا ہے اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، آئندہ آپ ابو بکر سے مشورہ کیجئے پھر آگے چلیے. ایک آدمی ابو بکر صدیق سے آگے جا رہا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، رک گیا. آپ نے فرمایا تیرے پیچھے کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق. کہا تجھے پتا ہے نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ابو بکر ہے تو اس کے آگے چل رہا ہے، اس کے پیچھے ہو جا، ابو بکر کو آگے چلا لے. اگر تو اس کے پیچھے جان بوجھ کر اس کو پیچھے چلاتا رہا یہ اس کی شان کے خلاف. روایت میں جبرائیل امین نے آ کر کہہ دیا اپنی پوری امت سے کہہ دو کہ آج کے بعد ابو بکر صدیق کی محبت ان پہ واجب ہو چکی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, غمگین نہ ہو جا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ابو بکر میں اضطراب تھا, تڑپ تھی, ایک عجیب قسم کی حیرت تھی, دشمن سامنے ہے. امیہ بن حلف اونچی آوازوں میں کہتا ہے حید اس غار کے اندر ہوں گے, لیکن رسول اکرم علیہ السلام کی غار میں آنے کے بعد غار پر معجزات کا ظہور ہو گیا. مکڑی اپنا جالہ بنا کر بیٹھ گئی, کبوتر انڈے دے کر بیٹھ گیا, ببول کانٹوں کا درخت لگ گیا. امیہ بن حلف نے آ کر کہا اللہ کے بندو, حضور تو کل نکلے ہیں, اگر یہاں پر ہوتے مکڑی جالہ بنا کر 40 سال پہلے یہاں پہ بیٹھ گئی. کبوتر انڈے دے گیا, درخت پیدا ہو گیا, اس پہ کانٹے لگ گئے. ببول کا درخت اتنی جلدی پیدا نہیں ہو سکتا, مکڑی اتنی جلدی جالہ نہیں بنا سکتی, کبوتریاں اتنی جلدی انڈے دے کر یہاں ٹھہر نہیں سکتے. یہ تینوں کام اس بات کی علامت ہیں کہ حضور کو یہاں تلاش نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی نصرت ہے دین والوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ. خدا کی قسم یہ معجزات ہیں, جو امت نہیں مانتی تو اس سے بڑا بدبخت کون سا انسان. ابو بکر کی بھی حفاظت ہو رہی ہے, رسول اللہ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. مکڑی کا جالہ چند منٹوں میں نہیں, سیکنڈ میں نہیں, پتہ نہیں کتنے وقت میں بنا تھا. کبوتر کہاں سے آیا, انڈے کیسے دے کر چلا گیا, درخت کہاں سے بن گیا, ببول کا درخت, کانٹے لگ گئے, تینوں چیزیں اللہ کے معجزات کا اظہار ہو گئی. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن, میرا غم نہ کر, ان اللہ معنا, اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ تیرے بھی ساتھ ہے. تو جب میرے ساتھ ہے تو ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جب میرا کام کرے گا تیرا کام اللہ کرے گا, تو جب میری حفاظت کرے گا تیری حفاظت اللہ کرے گا, تو جب مجھے اچھا کہے گا تجھے اچھا اللہ کہے گا. میری تو فکر کر, تیری فکر رب کرے گا, تو میرے لیے تڑپتا ہے, رب تیری فکر کرے گا, رب تیری حفاظت کروائے گا. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. صحابہ ایک لفظ کہتے تھے یا رسول اللہ, صحابہ یہ لفظ کہتے تھے یا رسول اللہ, یا نبی بھی کہہ سکتے تھے, یا رسول بھی کہہ سکتے تھے, یا محمد بھی کہہ سکتے تھے, مگر کیا کہتے تھے, یا رسول اللہ, تاکہ رسول اور اللہ کے لفظ کو اکٹھا کر دیا جائے. اور حدیث میں آتا ہے جب صدیق اکبر کو پکارا جاتا تھا, ان کو کہا جاتا تھا یا خلیفۃ رسول اللہ, اے اللہ اور اس کے رسول کے خلیفہ, اس خلیفہ کے ساتھ بھی اللہ اور رسول آتا, اور رسول کے نام کے ساتھ بھی اللہ آتا. یہ اس بات کی علامت تھی, ان اللہ معنا, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. اگر میرے نام کے ساتھ اللہ لگے گا تیرے نام کے ساتھ بھی اللہ لگے گا. اگر میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے. اگر بڑوں سے رب محبت کرتا ہے, چھوٹوں سے محبت کرتا ہے, اگر کوئی باپ سے محبت کرتا ہے, بیٹے سے کرتا ہے, بادشاہ سے کرتا ہے, رعایا سے کرتا ہے, ماں سے کرتا ہے, بیٹی سے کرتا ہے, دوست سے کرتا ہے, اس کے بیٹوں سے کرتا ہے. ابو بکر صدیق, آج تیری محبت میری محبت غار میں رب کے سامنے ہے. آج کے بعد اللہ نے محبت کا اظہار اس طرح کر دیا ہے, پیچھے اپنے گھرانے میں مڑ کر دیکھ, تیری بیٹی اسما روٹیاں پکاتی ہے, تیرا بیٹا عبد الرحمان روٹیاں لے کر آتا ہے, تیرا غلام بکریاں چروا کر عامر بن فہیرہ ہمیں مکہ کی خبریں دیتا ہے, تیرا مال اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے, تیری جان اس وقت میرے قریب ہے, تیری بیٹی اس وقت میری خدمت میں ہے, تیرا بیٹا اس وقت میری خدمت میں ہے, تیرا گھرانہ اس وقت میری خدمت میں ہے, تو میری خدمت میں ہے, سب میری خدمت میں ہے. تو اگر اللہ کے ہاں قبول ہے, تیرا پورا گھرانہ قبول ہو گیا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. آج نہیں دی. بیٹا ہے تو اس کو کوئی نہیں چاہتا کہ میں نبی کے نقش قدم پہ لے آؤں. ابھی تو جوان ہے, ابھی تو داڑھی کٹوا, شیو کروا, بڑا بن, چھوٹا بن, جوان بن. ابھی تیری عمر ہی کیا ہے نماز پڑھنے کی, تیری عمر کیا ہے داڑھی رکھنے کی, تیری عمر ہی کیا ہے مسجد میں جاتا ہے, تیری عمر ہی کیا ہے مصلی لٹکا کے چلتا ہے, تیری عمر ہی کیا ہے تو اللہ کے دین والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, تیری عمر ہی کیا ہے تو پگڑیاں باندھ کر چل رہا ہے, تیری عمر ہی کیا ہے تو جہاد کا نام لیتا ہے, تیری عمر ہی کیا ہے تو حج کی تربیت کرتا ہے. تو تو جوان ہے, جو مرضی کر لے, جب تیری عمر آئے گی پھر دیکھا جائے گا. یہ اللہ رب العزت کا نظام نہیں ہے. یہاں پر جوان بیٹی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں ہے، بیٹا بھی رسول اللہ کی خدمت میں ہے، غلام بھی نبی کی خدمت میں ہے، غار بند ہے، پیچھے سے غلام جاتا ہے، پوری رات وہاں پہ ٹھہرتا ہے، بیٹا جاتا ہے رات کو وہاں سوتا ہے، دن کو بکریاں چرواتا ہے، خبریں لیتا ہے، ابو جہل کی کہاوتیں سنتا ہے، امیہ بن خلف کی تقلید سنتا ہے، سامنے جا کر رسول اللہ کو بتاتا ہے، ابو جہل جا کر پوچھتا ہے اسما بتا تیرا والد کہاں گیا؟ کہا مجھے پتا نہیں. کہا بتا دے. کہا پتا نہیں. کہا بتا ورنہ حشر برا ہو جائے گا. کہا مجھے پتا نہیں. تھپڑ مارا اس بدبخت نے، سونے کی بالی زمین پہ گر گئی، کانوں سے آنسو نکلنے لگ پڑا. اس بیٹی نے بھی حق ادا کر دیا کہ جہاں پر اللہ حفاظت کر رہا ہے وہاں اس کی بیٹی کے بول بھی اپنے نبی کی اور اپنے ابا جی کی حفاظت کے انجام دے رہے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورا ابو بکر صدیق کا گھرانا چوک و چابند ہے. اور یہاں تک علماء لکھتے ہیں شاید کہ یہ تین راتوں میں نہ بیٹی سوئی، نہ بیٹا سویا، نہ غلام سویا. تینوں کی لگن، تینوں کی تڑپ، تینوں کی توجہ، تینوں کا مرکز، تینوں کا محور، تینوں کا تمام مقصد جو تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. گھر سے جب ابو بکر صدیق مال لے کر گئے، آپ کے والد ابو قحافہ اس وقت کافر تھے، اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے تیرا باپ سب کچھ لے کر اس نبی کے پیچھے چلا گیا اور تمہیں کنگال کر دیا، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں چھوڑا. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ابو قحافہ نابینا تھے، میں نے پتھر لا کر اس الماری میں ڈالے جہاں پر ابو بکر اپنا مال رکھتے تھے، اور دادا نے جس وقت اعتراض کیا کہ تیرا باپ سب کچھ لے گیا، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، میں اپنے دادا کے ہاتھ پکڑ کر لائی اور کہا الماری میں دیکھو کتنے پیسے موجود ہیں. کہتے ہیں وہ پتھر پڑے ہوئے تھے، الماری بھری ہوئی تھی. ابو قحافہ نے جب ہاتھ پھیرا کہنے لگا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ پیسے چھوڑ کے چلی گئی. دفاع کر رہی ہے بچی، دفاع کر رہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دن بدن نظام بدلتا گیا، باہر معجزہ ظاہر ہو گیا، اندر میرے نبی نے کہا ابو بکر تو غمگین نہ ہو، اگر ہم غار کے اس راستے سے نہیں نکلیں گے تو پیچھے سے نکل جائیں گے. ابو بکر کہتے ہیں غار میں نے صاف کی ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے، مگر پہلے پیچھے راستہ کوئی نہیں تھا. اب نبی کہتے ہیں اگر آگے سے نہیں تو پیچھے سے نکل جائیں گے. اللہ جس جگہ سے چاہے انسان کو نکال سکتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب زلیخا کے سامنے کمرے میں بند ہوئے تھے تو اس وقت اس نے سات دروازے مکمل بند کر دیے تھے، سات دروازے. گناہ کا میدان، گناہ کا محور، مرکز، عورت سامنے، مرد سامنے، ایک طرف نبی ہے ایک طرف زلیخا ہے، برائی کی دعوت دیتی، سب کچھ کرتی ہے. لیکن جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی طرف دیکھا، آسمان پر اللہ نے ان کی شکل دکھا دی اور رب کی طرف سے حکم ہو گیا تو اپنے رب کا نام لے لے، دروازے کھل جائیں گے. رب کا نام لیا اور اس کے بعد بڑھے، دروازہ کھل کے ٹوٹ گیا، دوسری کی طرف، تیسرے کی طرف، چوتھے کی طرف، پانچویں کی طرف، چھٹے کی طرف، ساتویں کی طرف، سات دروازوں سے باہر حضرت یوسف کو جب نکالا گیا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پہ میرا رب رحم کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے. گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر ارادہ ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. نبوت کا امتحان تھا، کہا ہم پیچھے سے نکلیں گے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا کہ دیکھوں رسول اللہ کہاں کا اشارہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک نیا راستہ غار کے پیچھے سے بن گیا، سامنے سمندر تھا اور اس پر کشتی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ لگ رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ابو بکر دیکھ کے، ہاں اللہ نے ہمارا دوسرا راستہ بھی بنایا ہے. غار کے اندر معجزات، ہمارے نبی علیہ السلام پر انعامات اترتے ہیں، اکرامات اترتے ہیں، کرم کرم اترتے ہیں، شفقتیں اترتی ہیں، تسلیاں اترتی ہیں، سکونت اترتی ہے. غار ثور کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ آج ابو بکر صدیق اور رسول اللہ تیرے اندر ہیں. آج اللہ نے عرش سے فیصلہ کر دیا کہ قیامت کے دن یہ غار ثور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گی. نبوت کی کرامتیں. آج مسلمان کیا کہتا ہے کہ میں نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہوں کیا مجھے جنت نہیں مل سکتی؟ پتھروں کو مل گئی, پہاڑوں کو مل گئی, کھجور کے تنے کو مل گئی, ہرنے کو مل گئی, اونٹ کو مل گئی, اصحاب کہف کے کتے کو مل گئی, نوح علیہ السلام کی کشتی کو مل گئی, قوم سمود کی جگہ کو مل گئی, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت عطا کر دی گئی, داؤد علیہ السلام کے زرہ کو جنت عطا کر دی گئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کو, مدینۃ المنورہ کو, بیت اللہ کے مقام کو, حضور اکرم کے لباس کو, حلیے کو, صحابہ کو, ان سب کو جنت عطا کر دی گئی. جو مسلمان اس نبی کے نقش قدم پر چلے گا کتنی عزتیں, کتنی راحتیں نصیب ہوں گی. آج مسلمان مرکز کے اندر سے اٹھ گیا اور دنیا کے باغوں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شاید مجھے نبوت میں آسانیاں ملتی ہیں کہ نہیں. جس مرکز میں نبوت ملتی ہے وہ مسجد تھی جہاں پر نبوت کے اثرات ہیں, وہ مدرسے تھے جہاں پر ایمان کے کرشمے ہیں, وہ تبلیغ کے میدان تھے جہاں پر رسول اللہ کی تمام محنتیں رنگ لا کر بیٹھ گئی ہیں, وہ اللہ کے یہ گھر تھے جہاں سے مسلمان باہر چلا گیا. دکانوں میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چل کر تو تنقید ملے گی, اعتراض ملے گا. میں ایک آدمی اپنے گھر میں داڑھی رکھ کر بیٹھ جاؤں گا تو مجھے دائیں بائیں سے ہر طرف سے تیر پڑیں گے. میں اپنی بیوی کو پردہ کروا کر اپنے خاندان میں دستانے پہنا کر لے جاؤں گا, دائیں بائیں کی عورتیں اس کو تانا کریں گی, تشنی کریں گی, باتیں کریں گی. میں اگر رسول اللہ کے نقش قدم پہ چل کر اپنے پہنچے اوپر کر کر مجمع میں جا کر بیٹھ جاؤں گا, لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اللہ کی قسم, آج مسلمان کا یہ بول اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے, زبان پر ایمان ہے. اندر ایمان ہو تو یہ سوال ہوتا ہے, مقام حیرت ہوتا ہے اس مسئلے پر. ابو بکر صدیق غار میں ہیں, بالآخر محنت ہے, تھکن ہے, لگن ہے, سب کچھ ہے, مگر فکر باہر کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طے کر دیا گیا کہ تین دن کے بعد ہم اس غار سے آگے مدینہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے. جتنا وقت منتقل ہونے کا آتا تھا ابو بکر صدیق کی خوشی بڑھتی تھی. یہ پہلا سفر تھا جہاں رسول اللہ جا رہے ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق جا رہے ہیں. صبح خوبصورت اونٹنی جدعا نامی میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دی گئی. ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ اور ایک رہنمائی کرنے والا عبداللہ بن عریقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں چار اشخاص کی صورت کا یہ قافلہ غار ثور سے جس وقت کوچ کرتا ہے, لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. مکہ میں رسول اللہ کی خبر کسی کو نہیں مل سکی. اسماء بنت ابی جہل نے بھی انکار کر دیا کہ مجھے بھی رسول اللہ کا پتہ نہیں. حضور کے غلام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا ابو بکر صدیق اس تڑپ کو, لگن کو دیکھتے ہوئے جب اگلے دن کا فیصلہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ماہ پہلے سے پالے جانے والی اونٹنی کو پیش کرتے ہیں. اللہ کے حبیب اس اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں, رسول اکرم کا صحابی سوار ہوتا ہے, عامر بن فہیرہ بھی چڑھتے ہیں, عبداللہ بن عریقت بھی چڑھتے ہیں, مشہور راستے چھوڑ دیتے ہیں, سمندر کے ساحل کے کناروں پہ جاتے ہیں. راستہ میں لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق سے بتا تیرے ساتھ بندہ کون ہے. ابو بکر صدیق یہ نہیں کہتے کہ یہ رسول اللہ ہیں بلکہ جواب دیتے ہیں ھذا رجل یہدینی الی السبیل, یہ ایک آدمی ہے جو مجھے سیدھے اور دین کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ کہتے ہوئے قافلہ آگے بڑھتا ہے. ادھر ابو جہل, امیہ بن حلف, ان کی تمام کی تمام تنگ نظریاں دور نہیں ہوتی بلکہ پورے مکہ میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ کو گرفتار کر لے گا 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا, ارب خرب روپے کے برابر 100 اونٹ اس وقت ہوتے ہیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں, آپ کو پکڑنے کی سازشیں, ہر غریب بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, کوئی اپنے کان لگاتا ہے, کوئی اپنی زبان استعمال کرتا ہے, ہر طرف گہما گہمی مچ گئی. پورے مکہ کے اندر رسول اکرم کے قتل کے خلاف دوبارہ سازش, آپ کو گرفتار کیا جائے, سب کچھ کر دیا جائے, مگر اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو, یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک, جس وقت کافروں نے آپ کو قید کرنا چاہا، یقتلو کا مارنا چاہا، یخرجو کا نکالنا چاہا، یمکرونا وہ کچھ کر رہے تھے، وہ یمکر اللہ اللہ آسمان پہ کچھ کر رہا تھا، اللہ تدبیریں ان کی بنا رہا تھا، وہ تدبیریں رسول اللہ کے خلاف بنا رہے تھے۔ آج بھی قرآن کا یہ ارشاد ہے، یہودیت عیسائیت مسلمانوں کے خلاف جو تدبیر کرتے ہیں مسلمان اس کو نہیں سمجھ سکتا، ان کا رب اس کو سمجھتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود حل کریں اللہ کی طرف مڑ جائیں، سجدہ کر کے رب سے کہہ دیں اللہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو کر سکتے۔ ابابیل نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے اوپر حفاظت کا محاصرہ کیا تھا، اور آج بھی اللہ نے ابابیل وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، قیامت تک یہ رہیں گے اور اس بیت اللہ کی حفاظت کرتے رہیں گے کہ جس کے اوپر آج تک کسی یہودی نے نہیں کہا کہ ہم بیت اللہ پہ حملہ کریں گے۔ وہ کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ابرہا کو تباہ کیا ہے تو اللہ آج بھی وہی ہے، وہی اللہ ہے، آج تک وہاں پہ ابابیل کی حفاظت موجود ہے، دائیں بائیں ابابیل پھرتے ہیں اس کے اوپر نہیں گزرتے تاکہ اللہ کے گھر کی بے ادبی کہیں ہم سے بھی نہ ہو جائے، حفاظت ہو رہی ہے۔ صبح روانگی کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اونٹ پر سوار ہو گئے، آپ بڑھتے چلے گئے، ادھر اعلان ہو گیا، ایک دیہاتی آدمی سراقہ بن مالک میرے نبی علیہ السلام کے تعاقب کے لیے تیار ہو گیا، گھوڑ دوڑ میں، گھوڑ کی بازی میں، گھوڑوں کو دوڑانے میں گھوڑوں کا مالک تھا، اپنی جگہ پر گھوڑوں کو کھلاتا تھا پلاتا تھا، تیز رفتار پلے پلائے گھوڑے لوگ اس سے آ کے لیتے تھے، فال نکال کر حالات بھی بتا دیتا تھا، نجومی بھی تھا، کیا فاشناس بھی تھا، اس کو پتا چلا کہ مجھے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، میں رسول اللہ کا تعاقب کرتا ہوں، دیہات سے اٹھا، حضور جا رہے ہیں، ام مابت ایک خیمہ آیا، وہاں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ عورت نیک ہے، دودھ پلاتی، کھانا کھلاتی، مہمان نوازی کرتی، ہر غریب کی پرورش کرتی، جو اس کو چاہیے ہوتا وہ دیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں پہنچے، ام مابت کہتی ہیں میں بیمار تھی، میرا خاوند بیمار تھا، میرے بچے بیمار تھے، ہمارے گھر میں عجیب قسم کی نحوست رہتی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا ہمیں ہو کیا گیا ہے، اچانک دیکھا ہے اللہ نے میری صحت کو درست کر دیا، میں نے باہر آ کر دیکھا ایک رسول اللہ کی شکل کے اندر حضور اکرم علیہ السلام کے حلیے جیسا اللہ کا نبی میرے گھروں میں قدم برنجا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کر کر پوچھا، اماں یہ بتا کہ یہاں پہ کچھ کھانے کو ہے یا پینے کو ہے یا کوئی چیز ہے جس کو ہم خرید لیں؟ ام مابت کہتی ہیں میری بکریاں تو لاغر بیمار ہیں، میں خود بھی بیمار ہوں، میرے گھر میں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ ام مابت کے خیمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری دکھائی گئی جو کئی عرصہ سے لاغر تھی، میرا نبی آگے بڑھا، ام مابت سے کہا اجازت دے دے میں اس کے دودھ نکال لیتا ہوں، ام مابت حیران زدہ ہو کر کہتی ہیں میں نے نبی سے کہہ دیا اگر چاہتے ہیں تو دودھ نکال لیں، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نبی کا ہاتھ ام مابت کی بکریوں پہ جا کے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور یہ ہو گیا کہ ام مابت کی بکریوں میں خوشبودار دودھ آیا، اللہ کے نبی نے خود دودھ اپنے ہاتھوں سے نکالا، اور یہ نبی کی سنت تھی بکریوں کو چروانا، دودھ نکالنا، رکھوالیاں کرنا، حفاظت کرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ بکریوں کے دودھ میں شفا ہے، اور علماء اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پسند تھی، اللہ نے اس میں شفائیں رکھ دی گئی، اور بکریوں کو چرانے میں عاجزی ہے، اور قیامت کے قریب ایک علامت بتائی گئی کہ جو بندے عرب خرب پتی ہیں جب وہ ایمان لے آئیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، دنیا میں فتنے، زنا، شراب، قتل، چوری، ڈکیتی، رہزنیاں ان کو ان کی کوٹھیوں میں نہیں رہنے دیں گے، بالآخر وہ یہ کریں گے اپنے پیسے کو لے کر بکریوں کا ریوڑ خریدیں گے اور جنگلات میں چلے جائیں گے، وہاں پر مسلح بچھا کر نماز پڑھتے جائیں گے، دعا کرتے جائیں گے، رب آسمان سے بارشیں اتارے گا، بارشیں گھاس پیدا کریں گی، بکریاں گھاس کو کھائیں گی، دودھ دیتی جائیں گی، مالک دودھ پیتا جائے گا، بکریاں گھاس کھاتی جائیں گی، عبادت ہوتی رہے گی، فطروں کے زمانے سے ہٹ جائیں گے، ایک کیا فکر پر الگ ہو جائیں گے، اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، وہ وقت بھی آئے گا، حالات اس طرح کے ہو جائیں گے، فتنے برپا ہوں گے، بیٹھنے والا بندہ بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، کھڑے ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. اور ہر بندہ ایک عالم تلاش کر کے کہے گا مجھے کلمہ سکھاؤ, کوئی عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا, اور کسی جگہ پر آپ کو نماز کے لیے امام نظر نہیں آئے گا, اور ہر جگہ پہ فتنے عام ہو جائیں گے. اور اس وقت نبی نے کہا کہ یہ بکریاں لے کر جنگلوں میں چلے جائیں گے اور وہاں پر رب کی عبادت کریں گے, رب اپنے پانی کے ذریعے گھاس دے کر بکریوں کو کھلائے گا اور بکریوں سے دودھ نکال کر مسلمان کو پلائے گا, اور مسلمان عبادت کرتے کرتے فتنوں سے بچتے بچتے اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو, مساجد کی قدر کرو. ان کے اندر بندہ نہیں بیٹھتا یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابی, جب تو نئے علاقے میں جائے وہاں پر صرف نمازی بندے کو تلاش کر کے دوست بنا لے اور نمازی بندے کی گواہی دے اور اس کے ایمان میں شک نہ کر, اس لیے کہ مسجد میں بندہ جاتا نہیں, رب اس کو لے کے جاتا ہے. کتنی باریک بات, مسجد میں کوئی بندہ جاتا نہیں, رب اس کو لے کے جاتا ہے. اور کس طرح لے کر جاتا ہے, 72 دفعہ اللہ پہلے اپنی رحمت کی نگاہ سے بندے کو دیکھتا ہے, چیک کرتا ہے, دل سچا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو مسجد کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ آئے نہیں, اللہ کی توفیق سے آئے ہیں, اور یہ توفیق مانگنی ضرور چاہیے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو, دیکھو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے, مشرکوں کو بھی دیتا ہے, یہودیوں کو بھی کھلاتا ہے, کتے کو بھی دے رہا ہے, خنزیر کو بھی دے رہا ہے, سکھ کو بھی دے رہا ہے, بدھ مذہب کو دے رہا ہے, ہندوؤں کو دے رہا ہے. جو اس کے سامنے شرک کرتا ہے اللہ اس کو بھی روٹی دیتا ہے, کھلاتا ہے پلاتا ہے اللہ اس کو بھی روٹی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا, دعوت نہیں کی, کھانا نہیں کھلایا, واپس کر دیا سوال کرنے کی بنیاد پر, بار بار سوال کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھ, ایک دفعہ تجھ سے مانگا پھر دوسری طرف تجھ سے مانگا, یہ تھک گیا, تو نے اس کو واپس کر دیا ہے, مجھ سے یہ اتنے عرصے سے مانگ رہا ہے, ہر وقت میں اس کو رد کرتا ہوں لیکن مانگتا ہے, پھر امید لگا کے مانگتا ہے, پھر امید لگا کے مانگتا ہے, اللہ کی قسم میں اس کو دے کر رہوں گا, میں ایسے اس کو نہیں چھوڑ سکتا. سب کو اللہ کھلا رہا ہے تو مسلمان کو کیا نہیں کھلائے گا, سب کو دے رہا ہے تو مسلمان کو نہیں دے گا, سب کو دے رہا ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں دے گا. یہ اللہ کی شان ہے کہ مومن کو عزت دیتا ہے دنیا میں بھی, مومن کو عزت دیتا ہے آخرت میں بھی. ام معبد کی بکریوں کا دودھ میرے آقا نے نکالا, کہتی ہے سب سے پہلے مجھے پلایا. ہمارے نبی صحابہ کو پہلے پلاتے تھے, خود بعد میں پیتے تھے. آپ علیہ السلام حوض کوثر بھی سب کو پہلے پلائیں گے, خود بعد میں پیئیں گے. ساقی القوم آخرہم شربن, فرمایا قوم کو پلانے والا آخر کے اندر پیتا ہے, لہذا رسول اللہ کے جتنے معجزات ہیں آپ نے بعد میں پیا. صحابہ کو پہلے پلایا, غلام کو بھی پہلے پلایا, نوکر کو بھی پہلے پلایا, سب کو پہلے پلا کر آخر میں خود پیا. ام معبد کہتی ہیں کہ جب دودھ پیا اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی, اور بکریاں ہریالی کے اندر بھاگنے دوڑنے چرنے لگ گئی, اور یہ بکری اس وقت تک زندہ رہی جب حضرت عمر کا دور آیا, قحط سالیاں پڑ گئی, ہر بکری کے تھن خشک ہو گئے, مگر یہ بکری صبح و شام دودھ دیا کرتی تھی اور اس کے بعد کبھی لاغر نہیں ہوئی. 18 ہجری تک رسول اکرم علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت اس میں رہی ہے, یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. ام معبد کہتی ہیں میرے آقا جب تشریف لائے, ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی, اس کے نیچے تھوک دیا, وہ درخت ہریالا ہو گیا, شفا آ گئی. جو بکریوں والے اس کے نیچے آ کے بیٹھتے تھے اللہ ان کی پیاس کو بجا دیتا تھا, جو وہاں سے لکڑی توڑ کے مسواک کرتے تھے اللہ ان کو شفا دیتا تھا. ام معبد کہتی ہیں ایک دن وہ درخت کے پتے گر گئے, میں نے سمجھا کہ شاید دنیا میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے. شام کو مجھے اطلاع آئی آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے ہیں. مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ درخت بھی تب تک تھا جب تک کہ رسول اللہ کی ذات ببرکت تھی, آپ دنیا سے تشریف لے گئے, یہ بھی دنیا سے چلا گئی. کہتی ہیں کہ میرے گھر میں خوشحالی آ گئی, برکتیں آ گئی، میرے خاوند بھی آ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ایک آیا تھا اللہ والا، آج اس نے یہ کام کر دیا ہے، دودھ کے دودھ ہو گئے، ہر چیز ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلتے ہیں، آگے ایک مقام پر ابو بکر صدیق کہتے ہیں دھوپ تیز ہو گئی، میں نے رسول اللہ کو روکنا چاہا، آپ نے فرمایا کسی سائے کی جگہ پہ چلو، ایک چٹان آ گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پہ آرام کیجئے، میں باہر دیکھتا ہوں کوئی بندہ آ جائے، میں اس کی بکریوں سے دودھ لے کر آپ کو پلاتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں وہاں پر بیٹھ گیا، آرام کرنے لگ پڑا۔ ابو بکر صدیق باہر گئے، ایک آدمی آیا، آدمی نے آ کر پوچھا کہاں سے آیا، فلاں قبیلے سے آیا ہوں، پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں، کہا فلاں کی ہیں، وہ مالک تو یہاں موجود نہیں، کہا مجھے اجازت دے، اس نے کہا ان بکریوں میں دودھ نہیں آتا، کہا مجھے اجازت دے دے، آج میں رسول اللہ کے لیے دودھ نکالنا چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے اس نے بکری آگے کر دی، ابو بکر صدیق نے تھنوں کو دھویا، اپنے تھیلے سے برتن نکالا، دودھ دھو کر غار میں چلے گئے، رسول اللہ کو پلاتے رہے، حضور اٹھ کر پیتے رہے۔ ابو بکر کہتے ہیں نبی پی رہے تھے، میں خوش ہو رہا تھا، نبی جیسے جیسے پیتے جاتے تھے میں خوش ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے حبیب نے جب دودھ پورا پی لیا، اللہ کی قسم میں اپنے دل سے خوش ہو گیا۔ ادھر سے چلتے ہوئے سراقہ جس نے رسول اللہ کے تعاقب کے اندر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے، آج وہ بھی قریب آتا جا رہا ہے۔ ایک پیران میدان کے اندر گھڑ سوار آیا، تیزی سے آیا، لشکارے مارتا ہوا آیا، فائل نکالی، آگے بڑھا، رسول اللہ کے قریب ہو گیا، کن مین کے فاصلے پر تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دشمن آ گیا، میرا نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اگر یہ میرے خلاف آیا ہے تو اس کو دھسا دے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ کر دیا، سراقہ کی سواریاں زمین میں دھنس گئی، اس نے اپنی فال نکالی، فال اس کے خلاف نکلی، مگر 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں سراقہ آگے بڑھتا ہے، دوبارہ سواری اس کی دھنس جاتی ہے، میرے آقا سے کہتا ہے اللہ کہ حبیب تو دعا کر دے یہ سواری نکل آئے، میں اب خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ دوسری مرتبہ میرے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، سواری باہر آ جاتی ہے، پھر وہ تگڑا ہو کر 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں آگے بڑھتا ہے، پھر دوبارہ حملے کے لیے بڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ سواری دھس جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے 7 بار، ایک روایت میں 3 بار اس نے خلاف ورزی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کی کوشش کی، آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بالکل قریب آ گیا، چند قزق کے فاصلے پر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین میں دھسا دی گئی سواری دوبارہ اللہ کی طرف۔ نبی کا دشمن اللہ اس کو ایسے دھساتے ہیں، گھوڑے پر جو بھی حملہ کرنے کے لیے آیا اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے ایک تحریر لکھ کر دیں کہ آپ کی طرف سے مجھے امن مل جائے گا اور میں کسی دشمن کو آپ کے قریب تک نہیں آنے دوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب آ جا، میں تجھے تحریر لکھ کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا تحریر کون لکھے گا، حضور کی نگاہ عامر بن فہیرہ پہ پڑ گئی جو ابو بکر صدیق کے تربیت یافتہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے غلام تھے، گھر کے خادم تھے۔ میرے نبی نے فرمایا عامر بن فہیرہ آج تو آ، اور نبی کی طرف سے ضمانت نامہ، امانت نامہ، تحریر نامہ آج تو اپنے ہاتھ سے لکھ، غلاموں کے حق ہیں۔ غلام کیا ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا تھا میں بھی اس ماں کے پیٹ سے آیا، تم بھی اس ماں کے پیٹ سے آئے، میں مالک بن گیا تو غلام بن گیا، میں آقا بن گیا تو نوکر بن گیا، میں بڑے مالدار تھا تو غریب بن گیا، تو میرے نیچے آ گیا میں تیرے اوپر آ گیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انسانیت سے نکل جائیں۔ غلام سے اچھا سلوک کرو۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، صحابی نے کہا میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں، فرمایا بار بار کرو، پھر پوچھا کتنی دفعہ کروں، فرمایا 70 دفعہ بھی گناہ کر جائے اس کو معاف کر دیا کرو، پھر کہا کہ پہلے قیامت کے دن غلاموں سے سوال کیا جائے گا تمہارے آقا نے تمہارے حقوق ادا کیے کہ نہیں، جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو پیتے ہو اس کو پلاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کا غلام، ایمان والا، نماز والا، قرآن والا، سیدنا ابو بکر صدیق کا خادم، رتبہ یہ عطا ہو گیا کہ آج رسول اللہ کا عہد نامہ عامر بن فہیرہ لکھے گا۔ لکھا، حوالے کر دیا گیا، سراقہ نے کہا فکر نہ کرے، میں آپ کی حفاظت کی پوری تدبیریں کر کر ابو جہل تک پہنچ جاؤں گا، کوئی بندہ آپ کے ارد گرد نہیں آئے گا۔ سراقہ واپس چلا گیا، ہر بندہ جو اس کو ملتا وہ کہتا میں نے کنارہ کنارہ چھان لیا مگر محمد الرسول اللہ مجھے نہیں ملا۔ اس کے کہنے پر سارے واپس جاتے، فال بھی نکالتا تھا، کیافہ شناس بھی تھا، نجوم پرست بھی تھا، ہر بندے کو یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آدمی سراقہ جو قاتل بن کر گیا تھا، حنین کی جنگ کے بعد جہرانہ کے مقام پر جہاں سے آپ عمرہ وغیرہ کرتے ہیں، وہاں پر آ کر رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں اس وقت سے فیصلہ کر چکا تھا اسلام لانے کا، آج میں حاضر خدمت ہوں، مجھے کلمہ پڑھائی۔ کلمہ پڑھا گیا، نگاہ نبوت کو دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریبا قریب آیا، فرمایا اور قریبا اور قریب آیا اور قریبا اور قریب آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے ہاتھ ادھر کر، ہاتھ ادھر کیے، فرمایا ان کو اوپر اٹھا، اوپر اٹھائے، فرمایا اپنے بازوں دکھا، بازوں دکھائے، آپ نے دونوں بازوں اپنے ہاتھ میں پکڑے، صحابہ کے سامنے اونچا کر دیا، کہا دیکھ سراقہ، آج تو مسلمان ہو گیا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا ان ہاتھوں پر اللہ شاہ ایران جو کہ کسرا ہے اس کے سونے کے کنگن اتار کر تیرے ہاتھوں پہ سجا دے گا اور تجھے اللہ وہ رتبہ عطا کر دے گا۔ اس نے کہا، سراقہ نے کہا، کیا واقعتاً؟ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ہوگا۔ کہا، یہ اللہ نے مجھے ہمت اور قسمت اور درجہ اور رفعت عطا فرما دی کہ کل میں قاتل بن کے گیا، آج مجھے یہ رتبہ عطا ہو گیا۔ عمر بن خطاب کل کیا بن کر آئے، آج یہ رتبہ عطا ہو گیا، اور رتبہ بھی ایسا کہ جب ساتھ تھے تو حضور کے ساتھ کر دیا گیا۔ سراقہ کہتے ہیں، میں رات بھی گنتا، دن بھی گنتا، اور حضور کی پیشن گوئی کو دیکھتا اور یہ سمجھتا کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ کسرا کے کنگن اتریں گے اور سراقہ کے ہاتھوں پہ پہنائے جائیں گے۔ سعد بن ابی وقاص نے ایران پہ حملہ کیا، حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گئی، مال غنیمت مدینہ کی گلیوں میں پہنچ گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر سراقہ کو بلا کر اپنے تخت پہ کھڑا کر کر پگڑی پہنا کر وہ کسرا کے کنگن پہنا کر کہا تھا کہ جو نبی کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو اتنی رفعتیں، عزتیں، مرتبے اور بلندیاں عطا فرماتا ہے جو آج سراقہ کو عطا ہو گئی۔ یہ غریب تھا، دیہاتی تھا، بدوی تھا، گھاس کاٹ کر گھوڑوں کو پالتا تھا، لوگوں کی مزدوریاں کرتا تھا، گھاس ٹھیکے پہ لیتا تھا، نبی علیہ السلام کا قاتل بن کر آیا، دشمن بن کر آیا، اونٹوں کا لالچ تھا، روپے کا لالچ تھا، دولت کا لالچ تھا، آج رسول اللہ کے اوپر کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کا امتی بن گیا۔ آج وہ مقام آیا جب عمر بن خطاب جیسا صحابی سراقہ کے ہاتھوں کو اٹھا کر کنگر پہنا کر پوری امت کو، پوری کائنات کو یہ تعلیم دے کر چلا گیا، اللہ کے بندو ہم تو خوش قسمت ہیں، ہمارے اندر نبی تھے، ہم گمراہ نہیں ہوئے، نبی تھے، عذاب نہیں آیا، نبی تھے، دعائیں ملتی رہی، نبی تھے، سکونت اترتی رہی، نبی تھے، ہماری لاج رکھ لی گئی، نبی تھے، سب کچھ ہوتا گیا۔ مگر امت آج سراقہ کے ہاتھوں کو دیکھو، اللہ نے کتنی عزت عطا کر دی ہے، اس کی باہوں کو دیکھو، اللہ نے کتنی عزت عطا کر دی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جنت میں بھی سراقہ کو داخل کریں گے تو ہاتھ چمک رہے ہوں۔ نبوت کے ساتھ نسبت جوڑو، مسلمان کی نسبت کس کے ساتھ جڑ پڑی ہے یہ مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور عزتیں کتنی ملتی ہیں، رفعتیں کتنی ملتی ہیں، بلندیاں کتنی ملتی ہیں۔ عامر بن فہیرہ سے کہا، تیرا یہ اقرار نامہ جنت میں بھی اللہ دکھائے گا کہ تجھے اتنا رتبہ عطا کر دیا گیا کہ آج تو رسول اللہ کا امین بن گیا، محافظ بن گیا، تیرے ہاتھ چلتے ہیں، تیرا قلم چلتا ہے، تیرا صفحہ چلتا ہے، تو رسول اللہ کا وکیل بن گیا، گواہ بن گیا، شاہد بن گیا، رتبہ بن گیا، صحابی بن گیا، آج تیرے اقرار نامے پر سراقہ بن مالک حمل کرتا ہے اور آج اس کو کسرا کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں، اور جنت کے اندر بھی اللہ اس کے ہاتھوں کی چمک کو دے کر دنیا کو بتاتا ہے کہ محبوب کے قدموں میں نیچے آؤ۔ اور کھڑے ہو کر سراقہ نے کہا تھا، 100 اونٹ میں لینے گیا تھا، آج اگر مجھے کہے کوئی بندہ کہ تو رسول اللہ کے ناخن تراش کر ایک ٹکڑا لا دے اور پورے مکہ کی حکومت لے لے، خدا کی قسم میں حکومت قربان کر دوں گا، لیکن رسول اللہ کے ناخن پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ محبت صحابہ کی اس طرح بنی، عقیدت صحابہ کی اس طرح بنی، راستے چلتے ہوئے
سراقہ بن مالک سے بھی اللہ نے آزادیاں عطا فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہوئے صحابہ کو لے کر, غلام کو لے کر, عبداللہ بن اریکت کو لے کر مدینہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں. مدینہ کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہودی مسلمان سارے کے سارے پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر, دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر, گرمی میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بیتاب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مدینہ میں اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی. اللہ نے پھر مدینہ والوں کو کیا انعام دیے, کیا نظام بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بعد, قدموں سے پہلے مدینہ کے حالات کیا تھے, انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو بات ہوگی. صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے آج امت کو اس چیز کی ترغیب دلوانا مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ترک کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام زندگی کو اپنی زندگیوں سے ہٹا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے میں کامیابی ہے مگر امت میں بالکل اس کا یقین تباہ و برباد کر دیا گیا. ایک مسلمان بھی کامل طور پر پڑھتا ضرور ہے مگر ہمیں وہ یقین نہیں رہا کہ اللہ کے حبیب کے نقش قدم پر, آپ کے حلیے پر, آپ کی سیرت پر, آپ کی زندگی پر, آپ کے صحابہ پر, آپ کی تمام چیزوں پر ہمیں زندگی میں اللہ ایمان دیتا ہے, عطایات دیتا ہے, تمام خیراتیں نصیب ہوتی ہیں, تمام بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. ہجرت کے سفر سے آپ کو یہ سبق نظر آ رہا ہے کہ جب رسول اللہ کی حفاظت آئی, کافروں کے سامنے کانٹے گڑے, مکڑی تک, ببول کے درخت تک اللہ سامنے لے کر آیا اور دنیا کو بتایا کہ نبی کی حفاظت کی خاطر اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور مسلمان جب تک اپنے نبی کے ساتھ جڑیں گے تو جس طرح ابو بکر صدیق کو یہ رتبہ ملا کہ ان اللہ معنا, آج تو غار میں میری وجہ سے آیا, بچوں کو چھوڑ کر میری وجہ سے آیا, مال لے کر میری وجہ سے آیا, سواری لے کر میری وجہ سے آیا, بیوی کو چھوڑ کر میری وجہ سے آیا, والد کو چھوڑ کر میری وجہ سے آیا, سب کچھ تو نے آج میری وجہ سے کیا ہے, رتبہ بھی یہ مل گیا. ان اللہ معنا, جس طرح اللہ میرے ساتھ تھا آج اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. آج امت کو اس چیز کی دعوت ہے, اگر تم میرے نام پر ہر چیز کو قربان کر دو گے اور سنتیں اپنی زندگی میں, ظاہر میں, باطن میں لے آؤ گے, اپنے بازاروں میں, تجارت خانوں میں لے آؤ گے, اپنی شادیوں میں, بیاہوں میں لے آؤ گے, اپنی فوتگیوں میں, اپنی قبروں میں, اپنے قبرستانوں میں, اپنے مردوں کے حق میں, ہر جگہ پہ اللہ کے رسول کی سنت کو لے آؤ گے, جس طرح اللہ کی معیت صحابہ کے ساتھ تھی اس طرح اللہ کی معیت اس امت کے ساتھ بھی ہوگی. اور جب نبی کو چھوڑو گے تو اللہ کی معیت ہر بندے کے گھر سے, خاندان سے, بازار سے اتر جائے گی اور اللہ کے عذاب وہاں پہ منڈلانے لگیں گے. اور آج بھی مسلمانوں کے اندر اللہ کے عذاب کے ٹکڑے آنا شروع ہو گئے, ٹکڑے آنا شروع ہو گئے. قیامت صغریٰ مختلف جگہوں پہ قائم ہے, کہیں پہ مجاہدین ہیں, کہیں پہ طلباء ہیں, کہیں پہ علماء ہیں, کہیں پہ مدارس ہیں, کہیں پہ یتیم ہیں, کہیں پہ بیوہ ہیں, کہیں پہ بیچارے حق کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں. آج ان کی بوٹیاں ہو رہی, ان کو ذبح کیا جاتا ہے, ان کو سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ہر مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے کسی عالم سے, کسی دینی ادارے سے, کسی مرکز سے دور ہونے کو پسند کرتا ہے. مگر اس کے لیے آواز اٹھانا یا اللہ سے دعا کرنا یا اللہ سے عزتیں مانگنا یا رتبے مانگنا یا رفعتیں مانگنا, یہ قیامت کی علامت ہے کہ چیدہ چیدہ ہمارے علماء اللہ کے ہاں جا رہے ہیں اور دنیا ان کی قتل و غارت پہ مامور ہو چکی ہے. اس لیے بھائی آج رسول اللہ کے دستے نبوت سے اپنے آپ کو لگاؤ, رسالت کے لباس سے اپنے آپ کو جوڑو, رسالت کے حلیے سے اپنے آپ کو جوڑو, صحابہ کی طرز زندگی سے اپنے آپ کو جوڑو, تاکہ اللہ ہمیں وہ قوت ایمانی عطا فرما دے کہ ہمارے یہ مرکز زندہ رہیں اور تا قیامت قائم رہیں اور دائم رہیں, اور اللہ ہمیں ہر قسم کی ذلت سے بھی بچائے اور رسوائی سے بھی بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.